Please join me in praying for the complete recovery, quick and complete recovery of those who are ill. And please recite Surah Fatiha for the recovery of the Mu'mineen. Especially, there is a request to remember Murabbi Fidaus and Barajani. So please recite Surah Fatiha for their recovery. Please recite with me five times Amma Yujib for the complete recovery of Noorbanu Bai Gilani, the mother of Haider Bai Gilani, who is ill. Please recite with me five times Amma Yujib. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma Yujibul Mudtarra Idha Da'ahu Wa Yakshifussu. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. May Allah, for the sake of the Bimari Karbala, Imam Zainul Abideen, give complete recovery to these people who are sick and in trouble. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi la yablughu midhatahu alqailun. ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه ونور عرشه أفضل الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوات. الله سبحانه وتعالى in ayahs number 40 and 41 of surah number 79 says as to him, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, who fears his standing before his Lord, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, and denies himself of the base desires or of lustful desires, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, then his end result, his end reward will be the garden of paradise. Now there are several topics we have covered under our subject matter. We have spoken, as I said last night, about the conscious and the subconscious mind and how we end up in bliss, in happiness or sadness, the way we feed them with positive or negative thoughts, the connection of the mind with the ruh, and also last night we saw the connection between the heart and the mind. In this ayat, which I have been continuously reciting in front of you, nafs has been mentioned. Now I want to contrast between nafs and ruh. What is ruh? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Oh my messenger, Allah subhanahu wa ta'ala is addressing his prophet. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, when they ask you about ruh, what ruh is, what is the identity of ruh? What is ruh? قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, tell them, reply to them, reply to their inquiry, that ruh is from the command of my Lord. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. And we have not been given any knowledge about it except very little. Now this is the reply of the Prophet. That means that when Allah subhanahu wa ta'ala created human being, and he blew into him his ruh. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. This is the command that was given on day one to the angels of Allah subhanahu wa ta'ala, when in that great assembly they were assembled and they were told that وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, when I blow into him my spirit, my ruh, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, then all of you fall down in prostration. So the ruh has been blown into human being. Now that was the time when Adam was being created, but this process was repeated every time a single human being, an individual, was to be born. There is an element, a heavenly element inside him. The entire body is not heavenly element. It's not a heavenly production. Only one thing inside our body is a heavenly production, and that is ruh. But regarding which, no information or very little information has been given to us, to even his prophets, never mind about us, even to his prophets. So this means that it is the ruh that keeps our identity alive. We are today what we are because of the identity of ruh. Therefore, the identity of ruh, our identity is going to be alive because of ruh. Because ruh is not destructible. The ruh is not destructible. Contrast it with the nafs. Then when Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Nafs is something else. Nafs is your identity in this material world. The way you use your heart, the way you use your mind, the way you cultivate your thoughts, the way you cultivate your behavior, your conduct, your good or bad feelings. These are all the driving factor behind this is nafs. There is a connection between nafs and ruh. Ruh is, remember always, indestructible. Nafs, if we keep it pure, its reflection will be on the ruh. If we don't keep it pure, its reflection likewise will be negative on the ruh. And we want to submit our ruh in the purest of form in which we have been created. Something that has been given to us as a heavenly gift, which because of which we are able to see, because of which we are able to hear, because of which we are able to talk, because of which we are able to think, because of which we are able to feel, because of which we are able to express ourselves, because of which we are able to work, because of which we are able to talk, because of which we are able to walk. All these functions of the body are possible because of the existence of ruh inside us. Now, the thought processes that pass our mind, that Rasulullah Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, says, man malaka aqlahu kana hakeeman. The person, you see, we in our daily life, we sometimes hear that this person is a sensible person, this person is a wise person, that person is a foolish and stupid person. What is the thing that distinguishes between foolishness and, or stupidity and the sensible person? The person who is wise. Rasulullah says, the wise person is the one who controls his mind. So there has to be a complete control on your mind, so that your mind, when your mind is receptive or it gets signals from outside world, it is able to distinguish between what is harmful for it and what is beneficial for it. That distinction that creates a demarcation between what is harmful for us and what is beneficial for us is the correct usage of mind. Rasulullah says the wisest person is the one who controls his mind and is able to distinguish. Man lam yamlik, then Rasulullah continues in another hadith, a separate hadith. Man lam yamlik shahwatahu lam yamlik aqlahu. But who is the person who will be successful in controlling his mind, in controlling his thought process? The one who is not able to control his lust will not be able to control his mind. See, one hadith makes tafsir of another hadith. One hadith gives an explanation of another hadith. That if you are not able to control your base desires and your lustful desires, which come from the seduction of shaitan, then you will not be able to control your mind. And if you are not able to control your mind, you cannot be wise. Now these distinctions you have to keep in your mind, because I want to come forward into my talk, whereby it is said, al-aqlus salim fi jismas salim. If your body is perfect, if your mind is perfect, your body will be perfect. If your mind is not perfect, your body will not be perfect, because it will have its negative or positive effects directly. Therefore, it is of absolute necessity that when we are reforming our life, or we are organizing our life, or we want to know that why these sort of thoughts cross our mind, which disturb our life, which create restlessness in our life, which create obstruction in our ibadat, when we recite the dua, when we come in the majalis, we are not able to concentrate on the topics of the majalis, or our mind keeps on roaming from here and there, we keep on disturbing our thought process by the type of programs that we are missing in these days of Christmas, for example. You see, life is a choice between alternatives. Always, every minute, you are choosing between alternatives. There is, on one side, there is an allurement. There is an attraction that is attracting towards you. And that is a very powerful force. Wherever there is shaitania, there is a powerful force. Wherever there is a lustful feeling, there is power. Wherever there is desire to serve our desire, there is a very powerful force. Now it depends on our determination and our will. The willpower that we have cultivated in ourselves, or how you are able, how much you are able to keep in your mind that these are the nights of Muharram, these are the amanat of Janabi Fatima Zahra, salawatullahi wa salamullahi alayha. And we have to fulfill that amanat, and we have to fulfill that right which is placed on our shoulder. Now the only way to fulfill that amanat and right is to sacrifice something else. Because you cannot do two different things simultaneously. And two opposing things simultaneously. You have to sacrifice one for the sake of another. But the shaitan is there. He will create what we call viswas, whisperings. Now through whisperings, whispering is a poison. Is a poison for our nafs. It's a poison for our nafs, and if we pollute our nafs, then we are adversely affecting our ruh, which is the last thing we want to do. Because there is a spiritual life that we are going to live after this material life, and that is called barzakh. From the time we are lowered in our grave until the day of resurrection, that is the period in which that in this life which we are living at this very moment, the materialism is taking the hold. The materialism is having an upper hand. But in that period, which we are definitely going to live, whether we like it or not, if we don't like it, just bang your head on the wall. We are going to pass through this phase. And we are going to pass through the phase of resurrection, and then of Qayamat, Qayamat al-Sughra, then of Qayamat al-Kubra, then of the day of judgment, then heaven and hell. These are all haqq. These are all the things of which all the religions have given the tidings. And the Quran is so explicit about it that we cannot possibly ignore these warnings, you see. Now, there in the life of Barzakh, the spiritualism is going to dominate. There won't be materialism, the spiritualism is going to dominate. So the way we keep our ruh pure, by keeping our nafs pure, we are going to benefit from it in the barzakh. But if the opposite is going to be the case, then that is going to work against us. Now here, when waswas, the shaitanic seduction, try to control our mind process, our feelings, and disturb us and create disturbance and turbulence in our life, where we feel the turbulence. For example, when we are praying, we feel the turbulence, the concentration goes. That's why the emphasis is there, that pray in the jama'at. First of all, the reward is 70 folds than praying individually. Secondly, in jama'at, if any individual's prayers are accepted, everybody's prayers are going to be accepted. You see, look at the fazilat. 70 times reward, plus if anybody's prayers are accepted, everybody's prayers are going to be accepted. Plus, if you are praying, if you are a bachelor, then the reward of your prayers is lower than if you are married. Because then you would have satisfied a lot of lustful feelings. You see, lust is part and parcel of our life. There is no escape from it. But the way we mold it, the way we control it depends how, the way we mold it, the end result is going to be blissful and happiness for us. Now, if the person is married, then his reward for praying is much larger or better than the reward of the prayer when a bachelor is praying. So the result we come from this discussion is this. Now when the Quran says, وَالنَّفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, when he created you, he created your nafs. وَالنَّفْسٌ, because he is taking, he is swearing on the nafs. So how much a nafs of a human being would be valuable in the eyes of the Creator, that he is swearing by the nafs and by the soul. By the soul, وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا, that perfected it. By the soul, and that perfected it. وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, and it inspired the nafs with what? With the bad things and also with the good things. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, it inspired it, so it is part of our creation that we have been given this distinction whereby, or this sense of distinction, we have got that sense. Even the criminals, for example, those who are professional criminals, if they want a legal advisor, and they employ legal advisors, the professional criminals employ legal advisors, and they employ accountants also. The professional criminals whose crime is to commit theft and to commit murders and this thing, but they want an accountant to be honest with them. And they want the legal advisor to be honest with them. Not to be like them. To be of a good standing and character. Why? Because even for committing crimes, they need an honest advice of how to go around through the legal agencies so that they are not caught. Therefore, they have got that sense of what is good and what is bad. It is part of our thinking process and it is part of our nature. It is part of our nature. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. He will be successful. He will be successful. Now here, the divine will is defining of who is going to be successful. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. He will be successful who purifies his soul, who purifies his nafs. And he will be a failure who pollutes it. Pollutes it by what? Pollutes it by what? Pollutes it by committing sins. Sins are another source of poison for our nature. When a person commits sins, although under the seduction of Satan, he is not able to see momentarily, because the force of the Shaitan is so strong upon him. A person who commits zina, he doesn't commit zina by planning for it. No, it comes more momentarily. If he lies, it is through the slip of the tongue that leads him to lying. Therefore, it's absolutely necessary that we are able to purify ourselves by controlling the nafs. By controlling the nafs. After you, if you are able to control your nafs, you are able to control your feelings. If you are able to control your nafs, you are able to control your thoughts. If you are able to control your nafs, you are able to refrain from sinning. Sinning. And the sins are such. See, there are small sins and there are major sins. But the Imam says that if anybody thinks that the sins he is committing are sins, so he are small, so he is not really careful about it, and he is negligent towards them, then those small sins will accumulate and gather together and become a mountain and become large sins. Therefore, do not ignore your small sins. We are told in the hadith of Aima alayhi salam, do not ignore. Do not take them for granted. No, be vigilant and be careful even from not committing small sins. Because the small sins are definitely going to lead you towards the major sins. And the major sins are the major sins. They are liable to very severe punishment, very severe retribution. If not in this life, then in Barzakh. And if not in Barzakh, then on the day of resurrection. And if not in the day of resurrection, then on the day of judgment. You see, large sins like zina, like murder. And that's why when it comes to murder, when Allah subhanahu wa ta'ala says that this is the way we have created nafs. And this is the way we have guided the nafs. So the guidance is coming from where? The guidance is not coming from inner self. The guidance is coming from outside, provided we are able to take advantage and benefit of the guidance that is coming. So there is a mechanism of the thought processes with the ruh. And the ruh is in the outside. Now when you are sleeping, and I have spoken about the dreams. When you are sleeping, your nafs remains. So long as you are breathing, your nafs is there, but your ruh travels. But your ruh travels. When you are sleeping peacefully, your ruh travels. And the dreams that you are getting is because of the contact of the ruh with the outside world. With the alam-e malakut, with the outside world, which we are not able to see. We are not able to fully understand. We are not able to perceive in this material world because it is the materialism that is creating the barrier. But as soon as we abandon this material life and migrate towards the spiritual life, then all these things that we have been mentioned in the Quran about the heaven and hell, about the malaika, about the jinn, about the hisab and kitab, and the qabr, about the resurrection, everything becomes a reality. كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. You were in ghaflat. You were totally unconscious of what is happening. You were in ghaflat. كنت في غفلة من هذا. From what? For everything that is in the veil of ghaib. for everything that is in the veil of ghaib. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Then we lifted from you the veil. We lifted that parda that was creating a barrier, that was creating an obstruction, that was keeping you in ghaflat. When that barrier, when that veil and parda was lifted, فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Now your sight has become so sharp that you are able to see as a matter of fact, and you are able to experience as a matter of fact of everything that was now hitherto hidden in the veil of ghaib. Can you imagine? When we are told that the thawab or the ajr or the reward, the spiritual reward for shedding tears on Imam Hussein is such and such, that Janab Fatima Zahra is going to reward you on the day of resurrection, we start thinking that how can such small, insignificant thing like tears, a person sheds tears, and he forgets about it. How can such small action create such a big reaction? But we don't think that when you are shedding tear, it's not only water that is coming out from your ears, it's your emotions that are coming out through your tears. It's your feelings, good feelings for, and your love and your mawaddat for Ahlul Bayt that is coming out through your tears. If you were not sympathetic towards Ahlul Bayt, if you were not sharing their joy with them and their sadness with them and their tragedy with them, then these tears will not come out from your ears. But they are coming out from ears because you are feeling right inside your heart, right inside your mind, right inside your nafs, of what tragedy had befallen them. And that's why that makes you move sympathetically and emotionally, and you start shedding tears. So now you understood this philosophy of shedding tears for Imam Hussein alayhi salam and for Shuhada Karbala alayhi salam, that it is not only some water that is coming out from your ears. No, it is your emotion that is coming out. Your love for Ahlul Bayt. Your mawadda for Ahlul Bayt. Your mawadda for Ahlul Bayt. And that's why when the Quran says, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. You see, so much significant it has got with our iman that if we want to repay the favor of Khatimul Anbiya, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, then the Rasul is being commanded to tell his ummah, to tell his ummah, not only the Shias, to tell his entire ummah, that if you want to repay my favor, which I'm not asking from you, except that you have in your heart the love, mawadda. Now I'm going to distinguish between love and mawadda. Love is muhabba, not mawadda. But here the term that has been used in the Quran is not mahabba, it's mawadda. What is the difference between mahabba and mawadda? Mahabba is the love which any human being has for another human being. A spouse has for another spouse. The wife has for her husband. The husband has for her wife. The father has for his children. The friends have for each other. This is a normal love, which in our normal state of affairs in our life, we see the effect of love. But mawadda is something else. Mawadda is love plus the determination of following their footsteps, of following their guidance. So love is not sufficient. It's not mahabba. Mahabba is not sufficient. No, it has to be mawadda. If you want to repay the favors of Rasulullah, then you got to have that jazba inside your heart, that will and determination in your heart, that you are going to love as well as follow the guidance of Ahlul Bayt. That becomes mawadda. See, now this is the way. If we follow these footsteps, if we follow these episodes that I have been, and these source of guidance that the Quran wants to lead us towards, then definitely we will be able to reform our life for the better, for the betterment. But if the clock goes anti-clockwise and we are not able to control ourselves. We are not able to distinguish between good and bad, between evil and virtues, between vice, evil and vices. And we become susceptible to the whisperings of the shaitan. That is the very fertile field for shaitan. Shaitan is looking for such thing whereby he comes and whispers and we say labbaik. We say labbaik. But as soon as shaitan starts whispering, then we have to know that through the whispering, the shaitan is seducting us and he is calling us towards his path. So we have to defeat the shaitan. How to defeat the shaitan? How to defeat the shaitan? How to stop these bad thoughts that cross our mind? How to stop this depression, the feeling of depression, the viswas, viswas? You see, if I give you another example, in the first night and in the second night, I gave you some examples and I said that the mind, the subconscious mind is like a computer, that you have placed certain files inside your subconscious mind. Some people are able to organize those files under the folders so that when they want to access those files, they are able to access those files. Some people have confused themselves so much that they have mixed up all types of files, the good and the bad and this thing. Viswas is the when your computer inside your subconscious is afflicted with virus, that is viswas. When it is afflicted with virus, it's going to spoil all your files inside out. So how to stop that virus? The solution is not with Microsoft. The solution is in your hand. For once, become Microsoft yourselves. Become the Microsoft Corporation for yourself and try to sort out the things which no other engineer or computer expert can do for you. Do it as the Quran shows the formula. Allah bidhikrillah tatma'innul qulub. You want to get rid of these old bad feelings? Then the Quran says, verily in the remembrance of Allah do hearts find contentment. If you want peace, if you want happiness, if you want blissful life and salvation in this life and in the barzakh and on the day of resurrection, then Allah bidhikrillah tatma'innul qulub. So as soon as shaitan starts attacking you with the throngs of bad feelings, with the throngs of whisperings, then say, Rabbi, a'udhu bika min hamazat shayateen wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun. Oh my Lord, always, immediately you feel that there is the force of shaitan that is banging at you, and he will bang. He will make you breathe very fast. That is the sign. So when you start getting these bad feelings, resort to the Quran, resort to the Quranic formula, and say, Rabbi, a'udhu bika, oh my Lord, I seek refuge in you. A'udhu bika min hamazat shaitan, min hamazat shayateen, from the throngs of the shayateen. Why shayateen? Shaitan is one only. Why shayateen? Because in the human beings, or among the human beings, there are his agents. There are his agents. Even when shaitan is put under chains, still his agents perform his work. When shaitan is put in chains in Ramadan, his agents are there to keep his mission alive. That's why when you are going to seek refuge of Allah subhanahu wa ta'ala from the throngs of shaitan, it's not throngs of shaitan, it's throngs of shayateen. Rabbi a'udhu bika min hamazat shayateen wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. And I seek refuge in you that they take control of me. This is the formula. Keep it in mind. Keep it on the tip of your tongue. First of all, remembrance of Allah. Secondly, this ayat that I recited. And you will be able to see how your breathing and how your bad feelings and how your bad desires subside. And how your lustful desires subside. Go, keep on reciting. Rabbi, a'udhu bika min hamazat shayateen wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. This is the sixth night of Muharram. This is the sixth night of Muharram which is specialized for two sons of Janabe Zainab alayha salam. Zainab alayha salam is that personality, such a strong personality in Islam, that today when you go for the ziyarat of Janabe Zainab alayhi salam and you are able to see for yourself how people flock at the shrine of Janab Zainab with gratitude, with love, and with mawadda, you should ask yourself that what has this great lady done whose minaret are touching the heights of the skies, and you are able to see the thousands upon thousands of pilgrims come, zubar come every day for her ziyarat. What is the favor that she has done to Islam and to Ahle Islam that people are so grateful for her favors that until the day of resurrection they will not be able to forget her favors. Look at the favors. As soon as she came to know that Imam Hussein alayhi salam is going to leave Medina, and this is the journey, last journey of Imam Hussein alayhi salam. As a matter of fact, before I go on this, let me remind you that when Amirul Mu'mineen accepted the proposal of Abdullah bin Ja'far al-Tayyar, his brother's son, for his daughter Janab Zainab, he made it a part of mahar. He made it a part of mahar, a condition, that the condition of this wedlock is this, that when Hussein travels, Zainab is going to travel with him. And this effect of the love between Hussein and Zainab was so much apparent that once upon a time, Janab Siddiqa Tahira, Fatimatu Zahra, told Imam Ali, "Ya Ali, I can see that this small child of mine, Zainab, who was still a child, when Hussein leaves the house, she becomes so restless, she keeps on crying until Hussein comes back in the house." This was the love of Zainab for Imam Hussein. When she came to know later on that Imam Hussein is going to leave Medina, she came to Hussein and said, "Oh Hussein, you know that I will not allow you to leave by your own." Imam Hussein says, "I am prepared to take you, but the permission lies in the hand of your husband, because he has got more right over you." So she came in front of Abdullah bin Ja'far al-Tayyar, lowering her grace. But when Abdullah bin Ja'far al-Tayyar looked at her, he saw that there were floods of tears flowing from her eyes. He said, "Ya bint Fatima, hal laki haja?" "Oh daughter of Fatima, have you got any demand from me? Do you want anything from me? I will fulfill your wish." She said, "Oh Abdullah, you know that I will not be able to live without my brother Hussein. Hussein is leaving Medina. He is not going to come back. Oh Abdullah, the permission lies in your hand. Either give me permission or Zainab is not going to live without Hussein." Abdullah bin Ja'far al-Tayyar said, "I give you permission. Accompany your brother Hussein." Zainab accompanied Hussein. No, Zainab accompanied the mission of Hussein. Zainab accompanied the shahadat of Hussein. Zainab accompanied the shahadat of Hussein. And that's why the person who kept the zikr of Imam Hussein alive was Janab Zainab. Had it not been for the khutbas and the sermons of Janab Zainab in the marketplaces, and in front of those who had gathered to mock at them, that then people would never have known what was the truth and what was the motive of the sacrifice of Imam Hussein. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We are going to have a break before I start my Urdu majlis because of something. Salaam ala Nabi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين الغر الميامين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقوله أحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. اس زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس حیات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو خداوند کریم نے شہید راہ حق کو دیا. یہ وہ زندگی ہے، شہادت کی موت وہ زندگی ہے کہ خداوند کریم کو یہ گوارا نہیں کہ ہم انہیں مردہ کہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ نہ کہنا کہ جو راہ خدا میں مار دیے گئے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، وہ زندہ ہیں مگر اس کا شعور تمہیں نہیں ہے. اس موضوع کے تحت ہماری اردو مجلسوں کا مضمون آگے بڑھ رہا ہے کہ جہاں پر، کہ جس طرح آپ نے ابھی چند لمحوں پہلے سنا کہ کس طرح ہمارے مذہب پر تہمت تراشی کی جاتی ہے، مذہب کا نام بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور طرح طرح کی تہمتیں ڈائی جاتی ہیں کہ یہ لوگ قرآن میں نہیں مانتے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی دوسرا قرآن ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل امین وحی لے کر آئے رسول اللہ پر نہیں لیکن علی پر، اور بول سے رسول اللہ پر، بول سے علی پر وحی نازل ہوئی. اس طرح کے خرافات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور کتابیں لکھنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو عالم دین بھی سمجھتے ہیں، عالم دین بھی کہلاتے ہیں، حکماء بھی کہلاتے ہیں، علامہ بھی کہلاتے ہیں. تو یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مجلسیں وہ نقشہ پیش کر رہی ہیں کہ جہاں پر جس کسی کو صحیح معلومات حاصل کرنی ہو، جس کسی کو صحیح علم حاصل کرنا ہو اہل بیت کے متعلق، اہل بیت کے اس اسکول کے متعلق، اس یونیورسٹی کے متعلق، اس جامع عام کے متعلق، اور اہل بیت کی تعلیمات کے متعلق، ان کی ہدایتوں کے متعلق، تو پھر ہماری مجلسوں سے فیض اٹھائیے. مجلسوں سے جو تعلیمات تمہیں مل رہی ہیں اور معلومات جو تم کو فراہم ہو رہی ہیں، ان معلومات کے مطابق تم ہمارے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، نہ تو ان کے ذریعے کے جو اعدائے اہل بیت ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کے لیے بغض رکھے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں، اور اپنے اہل بیت کے لیے ان کے دل میں کوئی نہ محبت ہے نہ مودت ہے، بلکہ ان کے دشمنوں کے لیے محبت اور مودت ہے. یعنی حد ہو گئی کہ 1400 سال بیت چکے اس سانحے کو، کربلا کے سانحے کو 1400 سال بیت چکے، اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں چھپ چکی. نہ صرف مسلمانوں نے ان کتابوں کو لکھا، غیر مسلمان نے بھی ان کتابوں کو لکھا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا کے متعلق اتنا چرچا ہوا، ہندوؤں نے بھی لکھا، مہاتما گاندھی نے بھی کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اہمیت کیا ہے، کہ اس میں کتنی انسانیت سمائی ہوئی ہے، کہ میں نے حسین سے کیا سیکھا، حسین کی قربانی سے میں نے کیا فیض اٹھایا، مہاتما گاندھی نے کہا. اور مسلمان ایسے مسلمان کہ جو اپنی شقاوت پر، اپنی عداوت پر اڑے ہوئے ہیں، تو وہ یہ اس حقیقت پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. دراصل ان کی نظر میں بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ صحیح حکومت تھی, یہاں تک کہ وہابیوں کا امام اعظم کہ ابن تیمیہ جو ہے 600 سال پہلے جو آیا, اور اس نے حالانکہ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اس مذہب کا احمد بن حنبل کے مذہب کا پیرو ہے, لیکن احمد بن حنبل کو جب پوچھا گیا کہ آیا یزید پر لعنت کی جا سکتی ہے یا نہیں, اب یہاں پر میں بتاؤں گا کہ جس کے کیسے وہ خود جو ادعا کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی معین مذہب کے تابع دار ہے کس طرح اس مذہب کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جب احمد بن حنبل کو پوچھا گیا کہ یزید پر لعنت تراشی کی جا سکتی ہے نہیں, کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں, تو کہا یہ آئے قرآنی, اس نے کہا جائز ہے. جب اس کو پوچھا گیا کہ قرآن سے ثبوت دو تو اس نے یہ آیت پڑھی قرآن کی کہ جہاں پر خداوند کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اس نے کہا دیکھو یہ آیت قرآن کی کتنی ٹھوس آیت ہے کہ جس میں خداوند کریم بڑی تاکید کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور جو مؤمن کسی مؤمن بندے مؤمن کو جو ایماندار آدمی ہو اس کو عمدن جان بوجھ کر قتل کرتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, تو اس کی سزا جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور یہی نہیں کہا کہ شاید کل کو یہ کہہ لے کہ خیر جب تک وہ جہنم میں تب تک جلے گا جب تک کہ اس کے گناہوں کا اثر ہوگا, جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو جہنم سے نکال کر اس کو جنت پہ رکھا جائے گا, کہ جس طرح کے اسرار احمد کہتے تھے اپنے پیس ٹیلی ویژن پر. نہیں, یہاں پر دیکھیں قرآن نے کس طرح کی وضاحت کی ہے, خالدن فیہا, کہ جس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے جلے گا. ومن یقتل, کون, کہ جس نے ایک بندہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. خَالِدًا فِيهَا کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ یزید کے تابع دار اور یزید کو اچھا آدمی کہنے والے اور یزید کے دوست اور یزید کو برحق خلیفہ ماننے والے یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن نے اس کے لیے یا اس جیسے کے لیے اس جیسوں کے لیے یہ سزا سنائی ہے کہ ان کو جہنم میں ہمیشہ 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 کے لیے جلنا ہے. خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ, اور اس پر اللہ کا غضب ہے, اللہ کا غضب ہے. وغضب اللہ علیہ ولعنہ, اس پر اللہ کی لعنت ہے. وعد له عذابا عظیما, اور ان کے لیے بہت بڑی سزا معین کی گئی ہے, جبکہ خود اللہ یہ کہے کہ بہت سنگین سزا, بہت بڑی سزا, عذابا عظیما, عظیما بہت عظیم ترین سزا معین کی گئی ہے. اور آپ یہ کہیں اپنے ٹیلی ویژن پر اور لوگوں کو دھوکہ دیں اور لوگوں کو فریب دیں, تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک اصل میں ایک طینت کی بات ہے کہ ہماری طینت یعنی ہمارا جو فارمیشن ہے, جو خون ہمارا رگوں میں بہ رہا ہے, وہ کس طرح کا خون ہے, آیا اس خون میں بوئے محبت اور مودت اہل بیت ہے یا بوئے محبت معاویہ اور یزید ہے. اس بنا پر آپ جان سکیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اور حق پرستش کیا ہے اور باطل پرستش کیا ہے. تو یہاں پر ایک آیت میں نے خدمت گرامی میں پڑھی, دوسری بھی آیت ہیں قرآن مجید میں کہ کسی بے گناہ آدمی کو قتل کرنا, اب جب یزید کو تم جنتی سمجھتے ہو تو ظاہر ہے کہ یہ جو دوسرے یزید ہیں تمہارے پالے ہوئے کہ جو جا کر وہاں پر بے گناہ آدمیوں کو قتل کرتے ہیں, یا تو پاکستان میں محرم کے جلوس میں عاشور کے جلوس میں وہ دہشت گردی کرتے ہیں, یہ کس طرح کی انسانیت ہے. ارے یہ عرب کے زمانے میں, وہ جاہلیت کے زمانے میں جو عرب بربری عرب اور سیویج جو رہا کرتے تھے وہ اس سطح پر نہیں گرے تھے جس سطح پر تم گرے ہوئے ہو یزید پرس, جس سطح پر تم یزید پرس گرے ہو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابن تیمیہ کہ جو محمد ابن عبد الوہاب کا شیخ تھا, کیونکہ ابن محمد ابن عبد الوہاب نے یعنی وہابیوں کے امام نے جو مذہب اختیار کیا وہ ابن تیمیہ کا مذہب اختیار کیا, یہاں پر منہاج السنہ
کتابوں کتب خانوں میں ملتی ہے، لائبریریز میں ملتی ہے. منہاج السنہ اٹھا کر آپ دیکھیں، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ حدیث آ گئی ہے رسول کریم کی کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے اور سب کے سب 12 خلفاء ہوں گے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. لہذا اب بخاری کو نہیں جھٹلا سکتے، مسلم کو نہیں جھٹلا سکتے، لیکن اب اس 12 خلفاؤں کو فٹ کرنا ہے کہ کس طرح ہم کسی نہ کسی طرح معاویہ اور یزید کو ان میں فٹ کرتے. تو ابن تیمیہ یہ کہہ رہا ہے اپنی منہاج السنہ میں، اور شاید اس لیے اس کو خطاب دیا گیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، یہ محمد ابن عبد الوہاب کا امام اور ان وہابیوں کا امام اعظم، کہ اس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اس کے مذہب کو اختیار کیے ہوئے. وہ کہہ رہا ہے 12 خلیفہ تو ہوں گے کیونکہ رسول نے بشارت دی، لیکن آیا علی کی تقدیر میں ہے ان 12 کا حصہ بننا یا نہیں ہے؟ لیکن یہ بات طے ہے کہ 12 خلفاء میں معاویہ اور یزید شامل ہے. اب ذرا دیکھیں عداوت، دیکھیں شقاوت، دیکھیں آپ کس طرح کے دشمن آئے ہوئے تھے حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے. آج اپنی نظروں سے دیکھ لیں آپ، دوسرے دور جانے کی بات نہیں ہے، دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کے نظروں کے سامنے قاتلان حسین اپنی آئیڈینٹی پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ 12 خلفاء میں آیا علی اور حسن اور حسین شامل ہیں یا نہیں، یہ ان کی تقدیر کی بات ہے، لیکن معاویہ اور یزید شامل ہے. تو جن کا امام معاویہ ہو، جن کا امام یزید ہو، بالکل اسی لیے امام حسین نکلے اس عزم کے ساتھ کہ مجھے جو قربانیاں پیش کرنی ہیں ان قربانیوں، حالانکہ ان قربانیوں کی انتہا کربلا میں نہیں ہوگی، ان قربانیوں کی انتہا کربلا میں نہیں ہوگی. اس لیے تو بچوں کو ساتھ میں لیا، بیویوں کو ساتھ میں لیا، تاکہ حسین کا مشن رہتی دنیا تک زندہ رہے. دشمن یہ چاہتا تھا کہ کربلا میں حسین کو، دشتے کربلا میں، صحرائے کربلا میں، کہ جو ڈیزرٹ ہے، کربلا کا ڈیزرٹ ہے، وہاں پر حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دے اور اس بات کی انتہا وہیں پر دشت کربلا میں ہو جائے. نہ کوئی پوچھنے والا ہو، نہ کوئی سوال کرنے والا ہو، نہ یہ کہنے والا ہو کہ حسین کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل ہوئے. نہیں، حسین کی دور نگاہی آپ دیکھیں کہ جناب زینب کو ساتھ میں لینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر میرے مشن کو اگر کوئی زندہ رکھے گا تو زینب رکھے گی، میرے مشن کو اگر کوئی زندہ رکھے گا تو ام کلثوم رکھیں گی. بازاروں میں خطبے دے کر زینب اور ام کلثوم، فاطمہ بنت الحسین، جناب سکینہ زندہ رکھے گی، جناب رقیہ زندہ رکھے گی. شہادت کا جام پی کر بھی یہ چھوٹی بچی 4 سال کی بچی حسین کے مشن کو زندہ رکھے گی. اور اس طرح جناب سکینہ نے حسین کے مشن کو اس انداز سے زندہ رکھا ہے کہ کچھ قدم پہ یزید کا دربار ہے، معاویہ کا دربار ہے، بنو امیہ کے درندوں کا دربار ہے، لیکن وہاں پر کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی آتا ہے شام میں تو اس بچی کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے. یہ بچی اپنی قبر سے آج حکومت کر رہی ہے، یہ بچی آج اپنے قبر سے حکومت کر رہی ہے. آپ دیکھیں اس طرح امتِ منزل صبر و رضا زینب نے کی، امتِ جد کے لیے عکس دعا زینب نے کی. کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی. جب کہ ابن زیاد اللعین ابن اللعین نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا، کیف رأیت صنع اللہ بأخیک الحسین، اے زینب تم نے اللہ کا کرشمہ، یا اللہ نے جو کچھ طے کیا تھا تمہارے بھائی حسین کے لیے کس طرح تو نے دیکھا، کس نگاہ سے تو نے دیکھا. کہا واللہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اس میں خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. ارے بھائی قتل ہو گیا، گود کے پالے قتل ہو گئے، اور نوجوانوں کی لاشیں آئیں، چھوٹا سا بچہ تیر کھا کر آیا، اور زینب کہہ رہی ہے واللہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اس میں جمال کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، اور جمال کے سوا کون سی بی بی بجز زینب تھی اس توقیر کی، تھی جو وارث بعد زہرا چادر تطہیر کی، انگلیاں زہرا کی تھیں طاقت تھی خیبر گیر کی، پا گئی ورثہ برابر کا بہن شبیر کی، اے زینب جب تک حسین کا تذکرہ ہوتا رہے گا تب تک تیرا تذکرہ ہوتا رہے گا، تب تک تیرا تذکرہ ہوتا رہے گا، فنا سے بچ کے رہ سکتے نہیں جنو بشر باقی، فنا سے بچ کے رہ سکتے نہیں جنو بشر باقی، رہیں گے کب تلک یہ آسمان شمس و قمر باقی، مگر زینب تیری تقریر ہرگز مٹ نہیں سکتی، قیامت تک رہے گا تیرے خطبے کا اثر باقی، اے یزید وقد قیدکا وسع سعیکا وناسب جہدکا، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتا وحینا، فہل رأیکا الا فناد وایامکا الا عداد وجبرکا الا بداد، یوم ینادی المنادی الا لعنت اللہ علی الظالمین، یزید اپنی سیاست کو تو بڑھاتا جا، اپنی کوششوں کو بڑھاتا جا، اپنی سازشوں کی بنیادوں کو بڑھاتا جا، لیکن تیرے دن گنے ہوئے ہیں، تیرے دن ختم ہو رہے ہیں، تیری کوششیں ملامیت ہونے والی ہیں، تو جیت کر بھی ہارا ہم ہار کر بھی جیتے، تو ہمارا ذکر کبھی مٹا نہیں سکے گا جب تک کہ شرافت انسانی باقی ہے، زینب تیرا ذکر باقی رہے گا جب تک ہمارے جسم روح باقی ہے، زینب ہم تیرا تذکرہ کرتے رہیں گے، ارے تیری قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے، تیری قربانیوں کو کون بلا سکتا ہے، شب عاشور ہوئی اور ساری بیبیوں کو پتا چل گیا کہ امام علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی ہے، کل قیامت کا دن ہے، کربلا کے ریگستان پر قیامت برپا ہوگی، کل قربانیوں کا دن ہے، ساری بیبیاں اپنی اپنی قربانیوں کو آراستہ کرنے لگی، کل امام حسین کے قدموں پر اپنی قربانیوں کو پیش کرنا ہے، جناب زینب اپنے دونوں نہالوں کو لائی تھی کربلا میں ایک مقصد کے لیے لائی تھی، جناب زینب نے بچوں کو یاد دلایا، اے میرے بچوں یہ نہ بھولنا کہ تمہارا کس خاندان سے ناتا ہے، حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر تیار کے پوتے ہو، اے میرے بچوں جس طرح کے تمہارے نانا علمدار نبی تھے اس طرح تمہارے دادا بھی علمدار نبی تھے، یہ علمدار کا علمداری کا تقاضا ہے، بچوں نے کہا مادر گرامی ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، ہم سب سے پہلے اپنی جان فدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن مادر گرامی چونکہ ہمارے نانا اور دادا دونوں علمدار تھے، کل امام حسین علیہ السلام سے ہمیں علم دلوانا، کہا نہیں بچوں اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا، علی کا وارث موجود ہے، علم اٹھانا عباس کا حق ہے، عباس کا حق ہے، اور پھر عباس نے تمہیں فن سپاہکاری سکھائی ہے، دیکھو بچوں جس طرح عباس نے تمہیں لڑنا سکھایا ہے اسی طرح تمہیں لڑنا ہے، عاشور کا دن آیا، ہائے بے کسی حسین کہ اصحاب قتل ہو گئے، انصار قتل ہو گئے، اب گود کے بالے بچوں کی باری آئی ہی، تو محسن مسلم بن عقیل کا کہ بیٹے آگے بڑھے، جعفر کے بیٹے آگے بڑھے، عقیل کے بے بھائی مسلم بن عقیل کے بھائی آگے بڑھے، یہاں پر زینب اپنے دو بیٹوں کو لائی، دو بیٹوں فرشتوں کو آگے بھیجا, کہا جاؤ کس انداز سے آئے اونو محمد, آپ کو پتا ہے آپ سن سکو گے, کس انداز سے آئے, آ کر اپنے آپ کو حسین کے قدموں پر گرا دیا, قدموں کے بوسے لینے لگے, حسین کہہ رہے آئے بچوں جاؤ اپنے خیمے میں جاؤ اپنی ماں کا سہارا ہو, کہا با ہماری ماں نے ہمیں بھیجا ہے, حسین ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس زینب سے پردہ کہہ رہی ہے بھیا اور محمد نے مجھ سے اجازت لے لی اور میں نے اجازت دے دی, لہذا بھیا ان کو موت کا دلہا بنائی ہے, ان کو میدان میں بھیجیے, ایک کو عباس نے سوار کیا, دوسرے کو حسین نے سوار کیا, اور محمد میدان میں آئے اتنی بہادری سے لڑنے لگے, جب ان پر حملہ ہوتا تھا محمد دفاع کرتا تھا, جب محمد پر حملہ ہوتا تھا اون دفاع کرتا تھا, لیکن تین دن کی بھوک اور پیاس کب تک لڑتے, جلڑتے لڑتے عمر سعد لائن کی خیمت کی طرف متوجہ ہوئے, عمر سعد اپنی جان بچا کر بھاگا, عباس نے پکارا عمر سعد ان سے بھی لڑکے دکھا, لیکن عمر سعد بھاگ گیا, اب یہاں پر عمر سعد نے حکم دیا ان کو چاروں طرف سے گھیر لو, چاروں طرف سے گھیرا گیا, چاروں طرف سے حملے ہوئے, اور محمد اپنے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, گرتے گرتے آواز دی مامو جان ہماری خبر لیجئے, حسین نکلے خیمے سے, عباس ساتھ ہیں, وہاں پر پہنچے جہاں پر اون محمد آخری سانسیں لے رہے تھے, اون محمد نے حسین سے کہا مامو جان ہماری ماں کو کہنا آپ نے ہمیں اپنا دودھ بخش لیا, ہم نے اپنی جان قربان کی, وہاں پر فضا جناب زینب یہ ساری بیبیاں در خیمے پر بیٹھی ہوئی تھی, جناب زینب مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی, جناب فضا نے دیکھا اور محمد کی لاشیں آ رہی ہیں, پکارا ہے بی بی آپ کی قربانی قبول ہو گئی, اور محمد کی لاش آئی, لیکن عزم زینب دیکھیے کہ اور محمد پر نہ گریا کیا نہ روئی, اور شام غریبہ میں جب اسیر ہوئی اور لاشیں بکڑی ہوئی تھی, جب 11 محرم کو قید کیا گیا, ہر بی بی اپنے اپنے وارث کی لاشوں پر گئی اور بگریا کی, لیکن زینب اور محمد کی لاش پر نہیں گئی, ارے شام کا وہ قید خانہ جہاں پر حاکم نے سارے سر بیچ دیے قید خانے میں, جو سارے سر قید خانے میں آئے دشت میں پڑے ہوئے, جناب لیلا نے علی اکبر کا سر اٹھایا, رباب نے علی اصغر کا سر اٹھایا, ام فروہ نے قاسم کا سر اٹھایا, جناب زینب نے حسین کا سر اٹھایا, دو سر رہ گئے, شام کی بیبیوں نے شام کی عورتوں نے پکارا ارے ان کا کوئی وارث ہے یا نہیں, پتا چلا ارے یہ سر جناب زینب کے نونہالوں کا ہے, زینب اپنے بچوں کو یاد کر کے نہیں روئی, ارے قید سے چھٹ کے جب مدینہ منورہ گئی اور وہاں پر عبداللہ بن جعفر طیار سے ملاقات ہوئی, عبداللہ بن جعفر طیار کو داستان کربلا سنائی, اسیری کی حالت سنائی, قید و بند کی حالت سنائی, لیکن اون محمد کا تذکرہ نہیں کیا, آخر میں کہا عبداللہ میں تمہیں تمہارے بیٹوں کا پرسا دے رہی ہوں کہ میں نے اون محمد کو رائے خدا میں قربان کر دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون.